لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں ان ناموں میں ایک نام حکیم ہے کہ اللہ کا ہر کام اور اللہ کی ہر بات کسی نہ کسی حکمت مصلحت کے ساتھ ہوتی ہے پروردگار جو بات کہتا ہے جو حکم دیتا ہے یا اللہ دنیا کا جو نظام اور سسٹم چلاتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لاجک اور کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے چاہے وہ حکمت اور مصلحت وہ لاجک انسان کے ذہن میں آئے یا نہ آئے انسان کا ذہن وہاں تک پہنچ پائے یا نہ پہنچ سکے مگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں اللہ نے کوئی حکمت اور مصلحت نہ رکھی ہو آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیں تو اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں ان تمام مخلوقات کو اپنے اللہ نے سب کو یکساں اور برابر نہیں بنایا بلکہ ایک ہی مخلوق میں اللہ نے کچھ فرق رکھا ہے کچھ امتیازی شان رکھی ہے کسی نہ کسی کو اسپیشل ایک مقام دیا ہے چنانچہ آپ دیکھیں فرشتے بے شمار ہیں مگر بے شمار فرشتوں میں اللہ نے چار فرشتوں کو ایک خاص مقام دیا ہے ان چار فرشتوں میں بھی اللہ نے حضرت جبرائیل کو ایک اسپیشل درجہ دیا ہے اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی وہ تمام تر کتابیں اللہ کی طرف سے مگر اس کے باوجود اللہ نے ان کتابوں میں پرتے مراتب رکھا درجے کا فرق رکھا ہے اسی طرح اللہ نے انسان کو اگرچہ اپنے ہاتھ سے بنایا مگر انسانوں میں بھی اللہ نے فرق مراتب رکھا درجوں کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے اللہ نے الگ الگ مقام رکھا چنانچہ انسانوں میں دیکھیں تو اللہ نے تمام تر انسانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے خاص مقام دیا پھر انبیاء میں دیکھیں چار نبی کو اللہ نے ایک خاص مقام دیا پھر چار نبیوں میں دیکھیں تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام دیا ہے اسی طرح آپ دنوں میں دیکھیں تو اللہ نے جمعہ کو ایک خاص فوقیت عطا فرمائی مہینوں میں دیکھیں تو اللہ نے رمضان کو ایک خصوصی امتیازی شان سے نوازا ہے کہ رمضان میں دیکھیں تو اللہ نے لیلۃ القدر کو ایک خاص اونچا درجہ دیا ہے غرض اللہ رب العزت نے یہ جو پوری دنیا اور مخلوقات کا ایک نظام ایک سسٹم بنایا ہے اس کے پیچھے ایک مصلحت ہے اس کے پیچھے ایک لاجک ہے یہ الگ سی بات ہے کہ ہمارا آپ کا ذہن وہاں تک نہ پہنچ سکے اسی طرح اللہ نے انسان کو بنایا اور عبادت کے لیے بنایا تو اللہ نے جو الگ الگ عبادتیں ہمیں اور آپ کو دی ہیں
مثال کے طور پہ نماز، روزہ، حج اور زکاۃ، یہ تمام تر جو عبادتیں الگ الگ ہیں، ان تمام عبادتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ضرور ہے. پھر ہر ایک کی الگ الگ مصلحت ہے اور ہر ایک کی اجتماعی مصلحت بھی ہے. مثال کے طور پہ نماز کے پیچھے آپ دیکھیں تو نماز پڑھوانے کا منشا صرف اٹھک بیٹھک نہیں ہے، تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ نماز کے پیچھے ایک حکمت یہ ہے کہ بندوں میں تواضع، انکساری، عاجزی، فنایت آ جائے، انسان میں مساوات آ جائے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو تواضع، انکساری، فنایت، اپنے آپ کو مٹانا، جب یہ ہوگا تو دلوں میں کبر نہ ہوگا، بڑائی نہ ہوگی، ہر کوئی ایک ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوگا. تو یہ ہے نماز کی اپنی ایک الگ لاجک، اس کی حکمت. زکات کو دیکھیں، اس کے پیچھے غربا کی مدد ہے، ہمدردی ہے، ایثار ہے، دوسروں کے کام آنا ہے. اسی طرح زکات کے ساتھ روزے کو دیکھیں، روزے کا مقصد انسان کو گناہوں کا چھڑانا ہے، انسان کو اخلاق رذیلہ کو ختم کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ غریبوں کے ساتھ غم گساری ہے کہ انسان بھوکا پیاسا رہ کر اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ کوئی غریب کس طرح پورا سال غربت کے ساتھ گزارتا ہوگا. حج اس کا بھی اپنا ایک مصلحت ہے کہ اس کی اجتماعیت ہے کہ تمام انسانوں کے درمیان اجتماعی شان پیدا ہو جائے. ہر حاجی ایک ہی لباس، ایک ہی ڈریس، ایک ہی تلبیہ، ایک ہی کلمہ، ایک ہی رخ، ایک ہی میدان، ایک ہی جگہ پہ پڑا ہے. در حقیقت یہ حج کا اپنا ایک مصلحت ہے کہ انسانوں میں اجتماعی شان پیدا ہو جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جو عبادات کے پیچھے، ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی الگ الگ اس کی حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہے. یہ تو ہے الگ الگ مصلحت، اور ایک ہے کامن مصلحت، اجتماعی مصلحت، ہر ایک کی مجموعی مصلحت. جتنے بھی احکام، جتنے بھی اللہ کی طرف سے عبادات، ان تمام احکام اور عبادات کے پیچھے ایک بہت ہی بیسک اور بنیادی جو مصلحت اور لاجک ہے. تمام عبادت کو لے لیجئے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکات ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے تلاوت ہو، جو بھی عبادت کے لائن سے آپ لے لیں، ہر ایک کا ایک مجموعی مقصد، ہر ایک کا ایک اجتماعی مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ کے دل میں تقوی کی شان پیدا ہو جائے. آپ دیکھیں نکاح کی خوشی کا موقع ہے، وہاں تقوی کی آیت سنائی گئی، لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوی. بقرعید خوشی کا موقع ہے، انسان خوشیوں کے ساتھ جانور کو پالتا اور خریدتا ہے اور پھر اسے ذبح کرتا ہے، اور ذبح سے پہلے ہر انسان کو امید ہوتی ہے کہ ہم اس کا ذائقہ لیں گے، مگر اس موقع پر بھی کہا گیا لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوی، کہ تیرے قربانی کے ٹائم پر بھی تیرے دل کا حال کیا ہے، تیرے دل کا تقوی، یہ اللہ دیکھتے ہیں. حج کی جو بعض آیتیں ہیں وہاں بھی تذکرے، وہاں بھی تقوی کا تذکرہ، روزے کی جہاں آیتیں ہیں وہاں بھی تقوی کا تذکرہ، عبادت کی جہاں آیتیں ہیں وہاں بھی تقوی کا تذکرہ، وراثت وصیت کی جہاں آیتیں ہیں وہاں بھی تقوی کا تذکرہ. یہ خود ان تمام آیات، ان تمام احکام، ان تمام عبادات کے ساتھ ساتھ تقوی کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ساری عبادات، سارے احکام، سارے اعمال کا لپے لباب اصل مقصد، بیسک بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں تقوی پرہیزگاری کی شان پیدا ہو جائے. تقوی کو اگر آپ سیدھے سے سادھے لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے, سیدھے لفظوں میں اس کی تعریف, جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجیے. جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے, جو چیزیں پیارے نبی کو پسند نہیں ہے آپ اسے چھوڑیں, چاہے وہ حرام درجے کی ہوں, چاہے مکروہ تحریمی ہو, چاہے مکروہ تنزیہی ہو, جس درجے میں ہو, اللہ اس کے رسول کو اگر وہ پسند نہیں ہے اسے چھوڑ دینا, اسی کا نام تقویٰ ہے. اور یاد رکھیے جب انسان تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے اور یہ طے کرتا ہے کہ مجھے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا جو اللہ کو پسند نہیں ہے, تو اس کے بعد پھر بندہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بن جاتا ہے. اللہ کی نگاہ میں بندہ پسندیدہ بن جاتا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا بندہ مصداق بن جاتا ہے. یہاں پہ ایک اور بات آپ سمجھ کے چلیں کہ ایک ہے وہ تمام چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے, ان تمام چیزوں کو آپ چھوڑ دیجئے. اور ایک ہے کچھ چیزوں کا کرنا, نیکیوں کا کرنا, عمل کا کرنا. عجیب اللہ کی مصلحت دیکھیں, اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا, جن باتوں پر چلنے کا حکم دیا ہے اس میں یہ ہے کہ جہاں تک آپ سے ہو سکے وہاں تک آپ کریں. لیکن جہاں مسئلہ آیا پرہیزگاری کا, جہاں مسئلہ آیا گناہوں کے چھوڑنے کا, جہاں مسئلہ آیا اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کا, وہاں اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے بندے پورے پورے طور پر اسے چھوڑ دینا ہے, اسے الگ ہو جانا ہے, اسے اپنی زندگی سے نکال دینا ہے. نوافل, صدقات, خیرات, تلاوتیں, ذکر و اذکار جتنا ہو سکے اتنا کر لو, نہ ہو سکے پھر بھی ہم دریائے رحمت تمہارے واسطے بہاتے رہیں گے. مگر مسئلہ آ گیا ان چیزوں کا جو اللہ کو پسند نہیں ہے, جو چیزیں اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے, اس کے بارے میں کہا پورے طور پہ چھوڑ دینا ہے. وَرَّرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا, جو ظاہری گناہ ہیں, جو باطنی گناہ ہیں, جو جسم کے گناہ ہیں, جو دل کے گناہ ہیں, جو انسان کے بدن کے گناہ ہیں, جو انسان کی نفسانیت کے گناہ ہیں, ان تمام گناہوں کو پورے طور پہ چھوڑ دینا, ناپسندیدہ باتوں کو چھوڑ دینا, یہ تقویٰ کہلاتا ہے. اور تقویٰ کی بنیاد پر انسان اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. جب انسان اللہ کا پسندیدہ بندہ بنتا ہے تو پھر پتہ نہیں اللہ رب العزت کون سے چھوٹے عمل پر, کون سے چھوٹے عمل پر مغفرت کا اعلان کر دے, جنت عطا کر دے, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. شرط یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اور عجیب بات آپ دیکھیں اور کریں گے کہ جو چیزیں کرنے کی ہیں, جو کام کرنے کے ہیں, اس میں تو آپ کو وقت لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے, محنت لگتی ہے, بدن بھی کبھی تھکتا ہے, نماز ہے, روزہ ہے, جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ اس میں آپ کا ٹائم بھی لگتا ہے, بدن بھی تھکتا ہے. لیکن جو چیزیں نہ کرنے کی ہے نہ اس میں ٹائم لگتا ہے نہ بدن تھکتا ہے. بس اپنا ایک عزم ہونا چاہیے, اپنا ایک ارادہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس کام کو نہیں کرنا ہے. حضرت مالک نے دینار رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے, دیکھا ایک چھوٹی سی جماعت جا رہی ہے بڑے شان بان کے ساتھ, اور اس نے ایک بہت ہی حسین و خوبصورت عمدہ لباس, عمدہ کپڑے پہن کر ایک باندھی بھی جا رہی ہے. مالک نے دینار رحمت اللہ علیہ معمولی لباس میں تھے, انہوں نے اشارہ کیا, قافلہ رکا, انہوں نے کہا کہ جو باندی ہے میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. باندی بادشاہ کی تھی, ساتھ چلنے والے بادشاہ کے درباری لوگ تھے, بادشاہ کے قریبی لوگ تھے. بادشاہ کے لوگوں نے کہا یہ بامن چلا ہے, اور ذرا اس سے لطف اٹھائیں، اس سے مزہ لیں. معمولی لباس کا انسان بادشاہ کی بانی کو خریدنا چاہتا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کیا قیمت لگاتے ہیں اس کی، اس بانی کی کیا قیمت لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس بانی کی قیمت کھجور کی دو گٹھلی، کھجور نہیں، کھجور کی دو گٹھلی کے بدلے میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں. قہقہے لگے، سب تالیاں بجانے لگے، اتنی حسین و خوبصورت بانی، اس کی قیمت دو گٹھلی. انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو دو گٹھلی لگا دیا ہے. بات آئی ختم ہو گئی. یہ قافلہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے ان لوگوں نے کہا کہ آج سے ایک لطیفہ پیش آیا، اور بڑے مزے کا لطیفہ پیش آیا کہ شاہی دربار میں رہنے والی باندھی اس کی قیمت دو گٹھلی لگائی ہے، دو کھجور کی دو بیج لگائی ہے. بادشاہ نے کہا ذرا بلاؤ اس کو. مالک نے دینا رحمت اللہ علیہ پہنچے تو بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ چاچا آپ نے کس وجہ سے دو ہی گٹھلی قیمت لگائی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو قیمت تھوڑی زیادہ لگا دی. اب اور مزہ آیا اور ہنسی آئی، دو گٹھلی اسے بھی قیمت زیادہ کہتے ہیں. مالک نے دینا رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے اس کی قیمت زیادہ لگائی، اس لیے زیادہ لگائی کہ آپ کے دربار میں رہنے والی یہ باندی ایسی باندی ہے کہ اگر مسواک نہ کرے تو اس کے منہ سے بدبو آنے لگے، اگر غسل نہ کرے اس کے بدن سے بدبو آنے لگے، اگر غسل نہ کرے اس کے بال میں جوئی پڑ جائے، کھانا کھانے کے بعد اگر ٹوائلٹ نہ جائے تو پیٹ اس کا سڑ جائے، مہینے کے اندر کئی چار پانچ دنوں تک ایم سی میں ناپاک رہتی ہے، جو باندی اتنا عیب رکھتی ہو اپنے اندر، نہ نہائے تو بدبو، مسواک نہ کرے تو بدبو، نہ غسل کرے تو بال میں جانٹ پڑ جائے، پاخانہ پیشاب نہ کرے تو بیمار پڑ جائے، اتنا نہ لگائے تو اس کے بدن میں کوئی جذبیت نہ ہو، ایسی باندی جس میں اس سے عیب عیب ہو اس کے لیے دو گٹھلی تو بہت ہے. تو بادشاہ کی سمجھ میں ایک بات آئی، اس نے کہا کہ آپ کی بات تو صحیح ہے کہ اس میں یہ سارے عیب ہیں، مگر بتاؤ کوئی ایسی باندی بھی ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو؟ کوئی عیب نہ ہو. تو مالک نے دینار نے کہا کہ ہاں ایسی باندی ہے، اور ایسی باندی میں نے پرچیز کر لیا ہے، ایسی باندی میں نے خرید لیا ہے. بادشاہ نے کہا کہاں خریدی، کیا اس کی قیمت ہے؟ تو مالک نے دینار نے کہا میں نے ایک ایسی باندی کو خریدا کہ جو باندی کبھی بھی غسل نہ کرے پھر بھی اس کے بدن سے مشکوامبر کی خوشبو آتی رہے گی. اگر اس باندی کا دوپٹہ ظاہر ہو جائے پوری دنیا روشن ہو جائے، وہ باندی کا تو آپ اس کا تھوک اگر کڑوے پانی میں ڈال دیا جائے تو پانی میٹھا ہو جائے. اب جو انہوں نے اپنی باندی کی خوبیوں کو بیان کرنا شروع کیا تو بادشاہ کے منہ میں پانی آنے لگا. تو بادشاہ نے کہا بھائی مجھے بھی ایڈریس بتاؤ، وہ باندی کہاں ملتی ہے؟ تو مالک نے دینار نے کہا کہ اس کا ایڈریس جنت ہے، وہ باندی جنت میں ملتی ہے، جنت کی وہ باندی ہے جس کو حور کہا جاتا ہے. تو اب اس کے بعد بادشاہ نے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اس موقع پر مالک نے دینار نے وہ بات فرمائی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو بندہ خدا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا کہیں میرے اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائیں، اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکتا رہا جس کو اللہ نے پسند نہیں کیا ہے، اپنے نفس کو روکتا رہا بچاتا رہا ان چیزوں سے جسے اللہ نے منع کیا ہے، وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اور جو بندہ جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے جائے گا اللہ اس کا اعزاز و اکرام حور کے ساتھ بھی کریں گے. تو پہلا عمل یہ ہے کہ ان چیزوں کو انسان چھوڑے کہ جس کو اللہ نے منع کیا ہے، اور اس جنتی حور کی دوسری قیمت یہ ہے کہ انسان رات میں دو رکعت نماز پڑھ لیا کرے. اس لیے یہ رمضان کا مقصد، روزے کا مقصد، نماز کا مقصد قربانی کا مقصد تقویٰ یعنی ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا کہ جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. اور جب انسان ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے راضی ہوتے ہیں. اور جب راضی ہو جاتے ہیں پروردگار، یاد رکھیے گا، پروردگار جب اپنے بندوں سے راضی ہوتے ہیں تو پھر پروردگار کی شان یہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ جنت کے فیصلے کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ مغفرت کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کی بہت سی کوتاہی درگزر ہو جاتی ہے، اور چھوٹا سا عمل اس کی نجات کا، اس کی مغفرت کا، دریائے رحمت کا، عرش کے سائے کا، وہ چھوٹا عمل ذریعہ بن جاتا ہے. دلیل کے طور پہ سنیے، حضرت داؤد علیہ السلام والسلام انہوں نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ پروردگار، قیامت کے میدان میں آپ نے بندوں کے لیے ایک ترازو بنایا ہے جس سے بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے، ہر بندے کا عمل وزن کیا جائے گا، اور یہ کوئی بات امپوسیبل، کوئی مشکل نہیں ہے. آج کی سائنس، آج کی دنیا انسان کے منہ سے نکلنے والے کاربن ڈائی آکسائڈ کو وزن کر رہی ہے. آج کی سائنس انسان کے آنکھ کے روشنی کو وزن کر رہی ہے، انسان کے بدن سے جو ٹمپریچر نکل رہا ہے اسے وزن کر رہا ہے. تو جو چیزیں آج ہمیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں، جب آج کی ٹیکنالوجی دور آج اسے وزن کر کے دکھا رہی ہے، تو ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارا حج، ہمارا زکاہ، ہماری زکات، ہمارے اعمال، ہمارے گناہ اگر وزن کیے جائے وہاں، تو کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیے گا، انسان کا ہر عمل وہاں وزن کیا جائے گا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار میں اس ترازو کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس پروے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس پروے اور جس ترازو میں آپ انسانوں کے عمل کو وزن کریں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا، داؤد وہ اتنا خوفناک ہے، وہ اتنا ڈراؤنا ہے کہ آپ اسے دیکھ نہیں سکیں گے، آپ دیکھ نہیں پائیں گے. اللہ جی میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دکھا دیں. بار بار جب اصرار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آنکھ بند کیجیے. آنکھ بند کی، اچانک وہ ترازو، وہ پڑے سامنے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کو قرآن کریم میں خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے، جنہیں دنیا کی بڑی بادشاہت اور حکومت عطا کی گئی ہے، جن کے اندر بہت زیادہ بصیرت اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قوت ارادی اللہ نے عطا فرمائی تھی، اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اس ترازو کے پروے کو دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو حضرت داؤد نے اللہ سے تعجب کے ساتھ پوچھا، پروردگار یہ ترازو کے پروے اتنے بڑے، اتنے بڑے، اتنے چوڑے، اتنے بڑے ہیں کہ انسانوں کے عمل سے یہ پروا کیسے بھر پائے گا، یہ کیسے بھرے گا، یہ کس طرح یہ بھر پائے گا، کون سا انسان ہوگا جس کا عمل اس پورے پروے کو، اس کے پورے ایک سائڈ کو بھر دے، کیسے ہوگا؟ اس موقع پر اللہ رب العزت نے حضرت داؤد سے فرمایا تھا، یا داؤد اذا رضیت بعبدی، اذا رضیت بعبدی فملأته بالتمر. اے داؤد جب میں کسی بندے سے راضی ہو جاؤں گا، اس کی کسی ادا، اس کے تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کی کسی عمل پر میں راضی ہو جاؤں گا، تو میں قادر ہوں اس بات پر کہ ایک کھجور کی بنا پر، ایک کھجور کے صدقے کی بنا پر میں اس پورے پرے کو بھر دوں گا. رب کریم کی شان یہ ہے جب بندہ ان اداؤں سے، بندہ اپنی زندگی سے، اپنے طور طریق سے، اپنے چال چلن سے، اپنے رہن سہن سے اپنی زندگی اللہ کے سامنے اس طرح پیش کرے کہ انسان گویا ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہے جو پیارے اللہ کو پسند نہیں ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا چاہتا ہے جس سے اللہ راضی نہیں ہے، تو پروردگار کی طرف سے انعام یہ ملتا ہے، پروردگار کی طرف سے اس پر انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں، اور جس بندے سے پروردگار راضی ہو جائیں پتہ نہیں اس کا کون سا عمل اس کی کون سی ادا، اس کی کون سی نیکی، اس کا کون سا صدقہ، اس کی کون سی تلاوت، اس کا کون سا ذکر، اس کا کون سا استغفار، اس کا کون سا صلاۃ و سلام اللہ کو پسند آ جائے اور اسی چھوٹے سے عمل پر اللہ رب العزت بندے کی مغفرت فرما دے. پروردگار نے ہمیں آپ کو 11 مہینے کے بعد یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں آپ کو اسی لیے عطا فرمایا ہے، اے میرے بندے 11 مہینے تم ایک الگ ماحول میں تھے، اب آ جاؤ رمضان کے مبارک مہینے میں. ایک رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں ایک ایسا مہینہ تجھے دیتے ہیں جس کا ماحول نیکی کا ماحول بن جاتا ہے، جہاں نیکی کا ماحول بنتا ہے، جہاں نیکی کی طرف تمہارا دل کھینچتا ہے، جہاں نیکی کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے. لہذا جب ماحول بنا ہوا ہو، فضا بنی ہوئی ہو، فضا بنی ہوئی ہو، ماحول بنا ہوا ہو، تو ایسے بنے ہوئے ماحول اور فضاؤں میں انسان کے لیے کچھ کر گزرنا، کچھ نیکی کا کر لینا، کچھ عزائم کر لینا، اپنے ارادے کو بڑھا دینا، اپنے دلوں میں پختہ عزم کو پیدا کر لینا، یہ آسان ہوتا ہے. یا رمضان کا مہینہ جہاں بھوکے پیاسے رہنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ جہاں تراویح پڑھنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ جہاں تہجد پڑھنے کا مہینہ، وہی رمضان کا مہینہ عزم و ارادے کا مہینہ بھی ہے کہ اس رمضان کے مبارک ماحول میں ہر مومن کے دل میں یہ عزم آئے، یہ ارادہ آئے، یہ پکا ارادہ پیدا ہو جائے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہو. اور جب بندہ آخری بات اور جب بندہ ایسے عزم کر لیتا ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دوں گا، تو اللہ کی شان اللہ دلوں کو بدل دیتے ہیں، اللہ نگاہوں کو بدل دیتے ہیں، اللہ رب العزت فکر کو بدل دیتے ہیں، انسان کی سوچ کو اللہ بدل دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ انسان میں عزم ارادہ. آخری بات سنیے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھوڑا بہت مشہور، ان کا جاہ و جلال بڑا مشہور. ایک نوجوان بچہ شراب کی بوتل لے کر آ رہا ہے، اس نے دیکھا عمر فاروق ہیں اور ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے پوچھ دیں کہ کہاں جا رہے ہو، تیرے پاس کیا ہے، اگر پوچھ دیا تو گھوڑے سے میری خبر لی جائے گی اور میں رسوا ہو جاؤں گا، میں ذلیل ہو جاؤں گا. جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا، اپنی بوتل کو بغل میں چھپائے ہوا، سوچیے ذرا، حضرت عمر فاروق کے قریب آتے آتے اس کے دل میں اپنی ذلت کا، اپنے رسوا ہونے کا خیال تھا، اس نے دل ہی دل میں اپنے اللہ سے عزم کر لیا، اے میرے اللہ آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں، پروردگار اپنی زبان سے کوئی ناپاک چیز نہ ڈالوں گا، اے اللہ آج کے بعد میں شراب تو کیا اپنی زبان سے کوئی گناہ کی بات نہ نکالوں گا، اے میرے اللہ میرے اس گناہ کو تو معاف کر دے، میں عزم کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کبھی ان گناہوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اے اللہ آج رسوائی سے بچا دے اور میرے بوتل میں جو شراب ہے اس شراب کو میرے اللہ آپ سرکہ بنا دیجئے، سرکہ بنا دیجئے، تاکہ عمر اگر پوچھے تو میں ان کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ ہو سکوں. پروردگار کی شان یہ ہے جب بندہ خدا اپنے اللہ کے سامنے سچے دل سے، پکے ارادے سے عزم و ارادہ کر لیتا ہے، اب وہ بندہ ڈرتا ہوا عمر فاروق کے قریب پہنچتا ہے. عمر فاروق نے فرمایا، اے جوان تو کس طرح چل رہا ہے، تیرے پاؤں میں کیا ہے، تیرے بغل میں کیا ہے؟ اس نے بوتل نکالا، بوتل جیسے نکالا اس بوتل میں شراب نہیں ہے، اس بوتل میں سرکہ رکھا ہوا ہے. جو بات پروردگار ایک جوان کے عزم پر، ارادے پر، اس کے دل کی صداقت پر، اس کے دل کے سچے ارادے پر، جو اللہ شراب کو سرکہ بنا سکتا ہے، وہی بات پروردگار کے سامنے ہمارا آپ سچے دلوں سے، پکے ارادے سے طے کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، ان چیزوں سے بچیں گے جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یقین جانے جو رب کریم شراب کو سرکہ بنا سکتا ہے، وہی پروردگار ہمارے سخت دلوں کو نرم بنا سکتا ہے، وہی پاک پروردگار ہماری غفلت کے بجائے اللہ ہمارے اندر شوق اور ولولہ پیدا کر سکتا ہے، وہی پاک پروردگار ہماری اٹھی ہوئی نگاہوں کو جھکا سکتا ہے، وہی پاک پروردگار ہمارے باطنی خرابی کو دور کر کے وہی اللہ باطنی اچھائیوں کو پیدا کر سکتا ہے. شرط تو یہ ہے، شرط تو یہ ہے، پروردگار کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں.
ہم تو مائل بکرم ہے، ارے میں تو دینا چاہتا ہوں، میں تو تجھے لٹانا چاہتا ہوں، میں تمہارے دل کی مرادوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ راہی نہیں ہے، ارے کوئی راستے پہ چلنے والا ہوگا تب ہی تم سے راستہ دکھلایا جائے گا، ہم تو سب کو راستہ دکھلانے کو تیار ہیں اور سب کی طرف کرم کرنے کو تیار ہیں، کوئی آئے تو میری طرف۔ لہذا یہ رمضان کا مبارک مہینہ اسی لیے ہے تاکہ ہمارے دل میں ایک عزم، ایک ارادہ پیدا ہو جائے کہ وہ چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں ان چیزوں کو ہم چھوڑیں گے، اللہ راضی ہوگا۔ پتہ نہیں ہمارے کون سے چھوٹے سے عمل اور کون سے چھوٹے سے سجدے پر اللہ ہماری آپ کی مغفرت کرے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجیے، سب کو چکا دیجیے، تھوڑی دیر اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیجیے کہ پروردگار ہم نے اس پوری زندگی میں بہت سے وہ کام کیے ہیں جو میرے اللہ آپ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ باپ کو بیٹے کے بہت سے کام پسند نہیں ہوتے، کبھی نہ کبھی باپ تماشے مار ہی دیتا ہے، کبھی نہ کبھی ماں اپنے بچے کو دھکا دے ہی دیتی ہے، اللہ اللہ استاد اپنے بچے کو اپنے دستگاہ سے دھکے دے کر نکال دیتا ہے، آفس کا آفیسر اپنے نیچے والے کو کبھی نہ کبھی ڈانٹ دیتا ہے، مگر رب کریم تیری شان یہ ہے کہ ہم تیرے ہی سامنے ایسی چیزوں کو کرتے رہیں جو تجھے ناپسند ہے، تجھے غصہ بھی آتا رہا، تجھے جلال بھی آتا رہا، پروردگار تو ناراض بھی ہوتا رہا، تو قادر تھا ایک تماشے لگا دیتا، چہرہ کالا پڑ جاتا، ایک تماشے مار دیتا، دانت جھوڑ جاتے، مگر میرے مولا تو نے کہا میں سزا تو دے دوں مگر میرا بندہ دنیا میں ہی رسوا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ اللہ تو نے ہماری رسوائی، ہماری عزت کا خیال کرتے ہوئے رب کریم تو نے ہمیں بچا دیا۔ اے اللہ رمضان کے مبارک مہینہ آیا ہے، ہم نے سنا اللہ کو معاف کرنا تھا اسی لیے اس نے رمضان کا مہینہ دیا ہے، اللہ ہم تمام کو معاف کر دیجئے، گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ سوچیے اپنی زندگی کو، اللہ رب العزت پچھلی قوموں میں کبھی ایسا ہوتا جس سے کوئی گناہ ہوتا وہ گناہ لکھ جاتا، کسی کی پیشانی پر، کسی کے گھر کے باہر کہیں نہ کہیں گناہ لکھ جاتا۔ اللہ کتنے رسوا ہو جاتے وہ لوگ جن کے گناہ لکھے جاتے ہیں۔ آج ہم چاہے کتنے ہی قیمتی سے قیمتی کپڑوں میں ہوں، گاڑیوں میں ہوں، مکانوں میں ہوں، بوٹ اور موبائل میں ہوں، ایک گناہ اگر پروردگار چہرے پر لکھ دے، اللہ اللہ کیا کوئی اس کو مٹا سکتا ہے؟ کیا کوئی اس کو صابن سے دھو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اس اللہ نے کتنا کرم کیا، کتنا کرم کیا، میرا بندہ اپنی ماں کے پاس نہ جا سکے گا، باپ کے پاس نہ بیٹھ سکے گا، اولاد کے سامنے مسکرا نہ سکے گا، اس لیے کہ گناہ چہرے پر لکھ جائے گا، کچھ بھی ہے تو میرا بندہ۔ آج وہی اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ، وہی پروردگار اپنی مغفرت کے ساتھ مغفرت کی رات میں انتظار کر رہا ہے۔ آؤ میرے بندے ہاتھ پھیلا دو، آؤ میرے بندے آنسو کے چند قطرے گرا دو، ہم تمہارے ہزاروں گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اگر شراب کو سرکہ بنا سکتے ہیں، تمہاری گناہوں کو معاف کر کے ہم تمہیں جنتی بنا سکتے ہیں، اللہ سے جنتی بننے کا طریقہ ہے۔ لہٰذا اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ اللہ سوچئے ذرا، کل دنیا میں نہیں قیامت کے میدان میں سب کے سامنے اگر فرشتہ آئے گلی پکڑ کے دھکے دے کر اگر جہنم کی طرف لے چلے، اللہ
کبھی جوان مڑ کر اپنے کسی دوست کو دیکھے گا، دوست ہم نے تیری دوستی کا حق ادا کیا تھا، مگر وہ بھی چہرہ موڑ لے گا، ماں کی طرف آئے گا، امی تو ہمیشہ آنچل میں مجھے بیٹھاتی تھی، آج ایک نیکی دے دو، مگر وہاں ماں بھی چہرہ پھیر لے گی، اللہ اللہ بیوی بھی چہرہ پھیر لے گی، ہر کوئی چہرہ پھیر لے گا، وہاں کون ہوگا سوائے اللہ کی رحمت۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ۔ سچے دل سے بولیے سب کے سب، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ کو نہیں گار کو تو نہ دینا سزا، مجھ کو نہیں گار کو تو نہ دینا سزا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهل، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل اخرتنا خيرا من الاولى، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، يا اكرم الاكرمين، يا حنان يا غفار، يا بديع السماوات والارض، يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے رحیم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے رحمان آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم نے پڑھا ہم نے سنا یہ مغفرت کا اشارہ ہے، اے اللہ مغفرت میری آدھی رات یہ آدھے دن پر گزر گئے، اے اللہ پانچ دن چار دن پر گزر گئے، اے اللہ آدھی رات آ چکی ہے، میرے مولا اب تو معاف کر دی، اے اللہ معاف کر دی، میرے مولا جو گناہ یاد ہے اس سے معاف کر، جو بھول گئے اس سے معاف کر، اے اللہ جو جرات کے ساتھ کیا اسے معاف کر، اے اللہ جو مطلب کے ساتھ کیا میرے مولا معاف فرما، پورے دل پر سے گناہوں کے دبے کو پاک اور صاف فرما، اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا تو اللہ ہمارا بیڑا پار نہ ہو سکے، اللہ ہم ذلیل ہو جائے، اے اللہ تیرے حبیب کے سامنے رسوا ہو جائیں گے، اللہ تیرے نبی کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے، اللہ اپنے بڑوں کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر دیجیے، نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر دیجیے، اے اللہ یہ مغفرت کا آدھا حصہ چل رہا ہے، اے اللہ قرآن کریم، اے اللہ پورے قرآن کریم 30 پارے میں آپ نے نازل فرمایا، اے اللہ پورے قرآن کا جہاں پہ آدھا ہے وہ آدھا کا جہاں آدھا بندہ ہے وہاں پہ آپ نے لفظ استعمال کیا ورثۃ، اے اللہ آدھے قرآن پر آپ نے نرمی والے لفظ کو لکھا ہے، اے اللہ پتہ چلا تو کام آدھا ہو جائے، اللہ تو حاکم کو نرم ہو جانا چاہیے، اللہ حاکم کو نرم ہو جانا چاہیے، کمر آدھی مغفرت کے دن گزر گئے، اللہ آپ نرم ہو جائیے، کریم آقا آپ لطیف ہو جائیے، کریم آقا آپ رحیم ہو جائیے، اور معاف کر دیجیے میرے مولا، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے والدین کو معاف فرما دے، ہمارے اساتذہ کو معاف فرما دے، ہمارے اقربا کو معاف فرما دے، احباب کو معاف فرما دے، تعلقات والے کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما دے، امت کی ماؤں کو معاف فرما، امت کی بہنوں کو معاف فرما دے، کریم آقا ہمیں معاف آگنا نہیں آتا. اللہ ہم نے سنا وہ نوجوان اس نے پتا نہیں کس سیدھے دل سے اور دل کی گہرائی سے اور کیسے جذبات کے ساتھ اس نے آپ سے باتیں کی کہ اللہ شراب سے کب بن گئی. اللہ ہمارے دل کی سختی کو دور فرما کر نرم بنا دیجیے, ہمارے دلوں سے دوری کو ہٹا کر محبت عطا فرما دے, معرفت عطا فرما دے, اپنی یاد عطا فرما دے, خشیت عطا فرما دے, تقویٰ عطا فرما دے, پرہیزگاری عطا فرما دے. اے اللہ اے کریم آقا تیری ایک نظر کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. اللہ ایک نظر آج ہم گناہگاروں کو دیکھ لیجیے, میرے مولا دیکھ لیجیے. اے اللہ صبح سے شام آپ کے بندے بھوکے پیاسے رہے, اللہ تھوڑی دیر کے بعد چالیس چالیس سجدہ کرتے رہے, تیرے سامنے تیرا قرآن سنتے رہے. اللہ ہمیں یقین ہے یہ ایک نظر رحمت سے ضرور دیکھے گا. تیری ایک نظر کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے, مجھے اپنی پستی میں ہے شرم, تیری رفاقوں کا خیال ہے. اے اللہ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوڑی نہیں, تان دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اے اللہ پورے عالم اسلام سے آفتوں کو ختم کر دو, ظلم و سیاسی کو ختم کر دو, پریشانیوں کو ختم کرنا, دشمنوں کے نظرے کو ختم کرنا, ظالموں کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ اہل حق کو میرے مولا غلبہ عطا فرما دے. اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ جس میں ہم کتنی عافیت کے ساتھ میٹھے میٹھے کھاتے اور پیتے ہیں, اللہ پروا کی مسلمان عورتیں آج بھی ترس رہی ہیں, مولا وہاں کی عورتیں آج بھی ترس رہی ہیں. میرے مولا شام کا وقت ہوتا ہے, اللہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میرا شوہر تھا کم سے کم کوئی پھل تو لے کر آتا تھا, بچے رو پڑتے ہیں, میرے ابو تھے کم سے کم کھجور کا دانا تو لے کر آ جاتا تھا. ہمارا کیا جرم ہوا مجھ سے چھوٹ گیا. اے اللہ ایسی مظلوم عورتوں کا واسطہ, ایسے مظلوم بچیوں کا واسطہ, اللہ ایسی بچیوں کے آنسوؤں کا واسطہ, پوری امت کو معاف فرما کر امت کی ماؤں کو بہنوں کو اللہ ہمیشہ کی ذلت سے بچا دیجیے, عزت کے لیے عطا فرما دیجیے, ظالموں سے ہمیشہ ان کی حفاظت فرما دیجیے. اللہ ملک شام جو انبیاء کی سرزمین ہے, جہاں نبیوں نے ہمیشہ سجدہ کیا, جس پر ہمیشہ نبیوں کا قدم چلا ہے, اللہ وہی سرزمین پر اے اللہ معصوم بچوں کے خون کا ہے. اے اللہ وہاں کے حالات کو درست فرما دیجیے اور پوری دنیا میں امن و شانتی کو آپ تام فرما دیجیے. اللہ یہاں مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما, جو مقروض ہے ان کے قرضے ادا فرما, جو بیمار ہے ان کی بیماری کو شفا نصیب فرما. اے کریم آقا ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, دل کا سرور بنا دے, ہمارے جوانوں میں شوق اور شوق عمل عطا فرما, جذبہ عبادت عطا فرما, ان کی روزی کو کشادہ فرما, پریشان حال جوانوں کی پریشانی کو دور فرما جو روزی کے لیے تڑپ رہے ہیں, اللہ ان کے روزی کے راستے کو آسان فرما دے. اللہ جمعہ کا وہی عطا فرما, جمعہ کے ذریعہ وہی عطا فرما. صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. گیارہ بج کر بیس منٹ پہ ان شاء اللہ گیارہ بج کر بیس منٹ ذکر کی مجلس ہوگی.